أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرته الطاهرين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر أجل الله أم له الفرج، ولعنة الله على أعدائه مجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وقال نحن نقص عليك أنباءهم بالحق ذلك فتية آمنوا بربهم وزدهم هدى. صلوات. الحمد لله، آج کا مجمع کچھ لوجیکل لگ رہا ہے، یعنی افطار میں زیادہ اور تفریح میں کم، اور ایسے ہی مجمع میں گفتگو کرنے کا اس لیے مزہ آتا ہے کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو بہرحال میرے انداز بیان سے مانوس ہے اور اس کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. جیسا کہ میں تین دن سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ ام المومنین والمومنات کی وفات کی مناسبت سے اصل موضوع کو روکنا پڑ رہا تھا. تین روزہ مجالس کا وہ سلسلہ ختم ہوا، اور اب ہم بہت جلدی جلدی سورہ کہف کے پہلے حصے کو مکمل کریں گے، اس اعتبار سے کہ سورہ کہف میں تین سوالات کا جواب آیا اور ابھی پہلے ہی سوال کا جواب مکمل نہیں ہو پا رہا، اور آج ماہ مبارک رمضان تقریروں کے حد تک آدھا ہو گیا. دنیا بھر کے مومنین 22 رمضان تک آتے ہیں، 23 میں سے تو یہ لوگ بھی نہیں آئیں گے. تو آج یہ 11واں روزہ ہے، 11واں رمضان اور 22 رمضان، تو تقریباً آدھا مہینہ ہو گیا ہے تقریری اعتبار سے. اور ابھی سورہ کہف کے جو باقی دو پیغام موجود، وہ کیونکہ بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں ظہور ایمان سے اور ہماری ذمہ داریوں سے، اس سے تو ہم کو زیادہ وقت چاہیے ہوگا. اس لیے آج کسی نہ کسی طرح سے اصحاب کہف کے واقعے کو مکمل کیا جائے گا، پھر اس سے ریلیٹڈ ایک آدھ پیغام ہے اسلام کا وہ آخر کل کی مجلس میں پہنچایا جائے گا، اور پرسوں سے ہمارا موضوع تھوڑا سا آگے بڑھے گا. لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہمارے مراجع کرام کے فتووں میں، ٹیکنیکلی تو فتویٰ کہنا غلط ہے، لیکن بہرحال فتووں ایک لفظ احتیاط واجب یا شرم آتی ہے، احتیاط واجب کمپلسری پریکاشن جو بہت اہم ہے دو اعتبار سے. ایک یہ کہ یہ ہمارے مراجع کی سنسیئرٹی کو اور ان کے خلوص کو بیان کرتی ہے، یہ کل یہ بتاتی ہے کہ جو ہماری قوم کے ذہن میں کنسپٹ ہے کہ ہر مرضی اپنی جیل عید کی مسجد علیحدہ بنا کے بیٹھا، پولیٹیکل پارٹیوں کی طرح سے ہر ایک اپنی پارٹی کا وفادار ہے یا اپنی الگ پارٹی چاہتا، وہ کنسپٹ باقی تو بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن احتیاط واجب یہ بتاتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں. ذرا سا اس کو میں ڈیٹیل میں بیان کروں گا کسی ویکینڈ میں. اور دوسرا احتیاط واجب کی طرف، یہ تو ہو گیا علمی اعتبار سے ہماری مرجعیت کی سنسیئرٹی کی ایک اہم ترین دلیل، اور دوسرا ہماری یعنی ٹیکنیکلی بہت سارے مشکل مشکل مسائل احتیاط واجب کے شرم کی وجہ سے آسان ہو جاتے ہیں. اور میں ابھی ایک ایگزامپل دے کے آگے بڑھ رہا ہوں، دو تین تقاریر سے ایگزامپل آ رہی تھی، یعنی جو بالکل جینیئر ایگزامپل ہیں جو واقعہ مراجے کے فتووں میں، اور پھر ان سب کو ملا کے اس کا خلاصہ کسی ویک اینڈ میں جہاں ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے وہاں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب اسی احتیاط واجب کے حوالے سے آج دو ایگزامپل اس لیے میں دے رہا ہوں کہ یہی دو مسئلے نماز سے لے کے میرے ممبر کے آنے تک کے درمیان جو بہت سے لوگ مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، میں یہ دو مسئلے احتیاط واجب والے آئے. دونوں میں احتیاط واجب ہے، لیکن ایک میں آغاز سیکھانے کی احتیاط واجب ہے اور دوسرے مراجے کی طرف سے نرمی ہے، سہولت ہے، لینینسی. اور دوسرا مسئلہ الٹا ہے کہ دوسرے مراجے اس میں احتیاط واجب لگاتے ہیں اور آغاز سیکھانے جو ہے وہ ذرا سا لینینسی. یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ہر مرضی کا فتویٰ ایک جیسا ہوتا. یعنی پہلے مسئلے میں آغاز سیکھانے کی تقریب کرنے والے دوسرے مرضی کی بات مان لیں، ہر مسئلہ آسان. اور دوسرے مسئلے میں آغائے خوئی اور امام خمینی اور آغائے خامنائی والے آغائے خامنائی کا بھی وہی نظریہ جو آغائے سیستانی کا ہے, آغائے خوئی اور آغائے خمینی والے آغائے سیستانی کا نظریہ مان ایشیا کے والے. اب کیا جو ایگزامپل ہے, پہلی ایگزامپل جو نارملی گھروں میں کم پیش آتی ہے لیکن رمضان میں ہو سکتا ہے کہ اس کا چانس ہو جائے کہ جب سارے گھر والے ایک وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں, حج میں اور عمرے میں یہ مسئلہ خاصا پیش آتا, وہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو عورت اور مرد کی لوجیکل پوزیشن کیا ہونی چاہیے. وہ تو بہت واضح ہے کہ مرد آگے ہو اور عورت اس کے پیچھے, یہ تو بالکل صحیح. اگر مرد آگے نماز پڑھ رہا ہے عورت پیچھے نماز پڑھ رہی ہے, چاہے دونوں فرادہ پڑھ رہے ہیں چاہے مرد جماعت پڑھا رہا ہے, تو بالکل ٹھیک. پہلی نماز جماعت ہی ایک عورت کے تسلسل کو تو پہلے میں ہمارے سامنے آئی, وہ کل بات ہو چکی. اب دونوں فرادہ پڑھ رہے ہیں تب بھی یہی ٹھیک ہے کہ مرد آگے عورت پیچھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور اس کی جو الٹی مثال ہوگی کہ عورت آگے اور مرد پیچھے, وہ اور یا کہ دونوں سائڈ میں برابر برابر, تو کیا عورت اور مرد کی نماز میں کوئی ڈسٹینس نیچے ہونا ضروری؟ یہ مسئلہ بہت پرانا مسئلہ ہے اور اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہاں ڈسٹینس ہونا چاہیے. آغائے سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ عورت اور مرد اگر برابر میں نماز پڑھے سائڈ بائی سائڈ, یا عورت آگے ہے کسی وجہ سے اور مرد پیچھے نماز پڑھ رہا, ہر وہی مسئلہ پیش آ سکتا ہے. نماز کا ٹائم آیا, پہنچے معلوم ہوا کہ ہماری بہن یا ہماری بیٹی یا ہماری ماں جو پہلے سے نماز شروع کر چکی ہے اور بالکل قبلے کی طرف بیٹھی ہے دیوار کے قریب, اب ان کے پیچھے بھی ہمارے لیے جگہ بن رہی. اور جیسے میں نے کہا حج میں جب طواف کی نماز پڑھتے ہیں مقام ابراہیم پر, کتنا مجمع ہوتا, بڑی مشکل سے اپنے لیے راستہ بنانا پڑتا ہے. ہم وہاں پہنچے جہاں جگہ نظر آئی ہے, دائیں کوئی عورت ہے یا بائیں کوئی عورت ہے یا آگے کوئی عورت ہے. تو خیر وہ حج کا مسئلہ تو اس وقت نہیں بتا رہا ہوں, وہاں مجمعے کی وجہ سے ہو سکتا ہے فتویٰ چینج ہو جائے, لیکن نارمل سرکمسٹانسز میں آغائے سیستانی فرماتے ہیں عورت اور مرد کی نماز میں احتیاط واجب یہ ہے کہ دس ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے. اور دس ہاتھ کا مطلب یہ ہوا 15 فٹ تقریباً, کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. اب پتہ نہیں مجھے یہاں کیا کیا یہ سسٹم چلتا ہے کہ کچھ چیزوں میں آپ میٹرک سسٹم ہوتا ہے, کچھ چیزوں میں آپ کے یہاں پرانا سسٹم ہوتا ہے, شہر سے کچھ بانڈ وانڈ لکھے ہوتے ہیں خریدنے یا تو کلو ولو کی بات ہوتی ہے. تو میں تو یہاں گھن چکر بنا ہوں اس لیے میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن آپ سب آئے تو انڈیا پاکستان سے بھی ہے نا. دس ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے اور ایک ہاتھ جو ہے نا شریعت میں تقریباً 1.5 فٹ کا مانا گیا ہے, تو 10 فٹ کا مطلب 15 فٹ کا فاصلہ ہو تب عورت مرد برابر نماز پڑھ سکتے ہیں یا عورت آگے بھی ہو سکتی ہے, آگے عورت 15 فٹ کا ڈسٹینس ہو کر پیچھے مرد. لیکن یہ بھی آغائے سیستانی کا نظریہ خالی اور وہ بھی احتیاط واجب. اب آئیے باقی مشہور مشہور مراجے دیکھیں, چاہے وہ آغائے خوئی ہوں, چاہے وہ امام خمینی ہوں, چاہے وہ آغائے خامنائی ہوں, چاہے وہ کچھ اور مراجے ہوں, وہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کے درمیان صرف ایک بالش, اس انگوٹھے سے لے کے چھوٹے ہونے کے درمیان جو فاصلہ ہے, چلے اس کو بہت زیادہ احتیاط لینے سے ایک فٹ کا فاصلہ بھی اگر ہے تو عورت اور مرد برابر برابر کھڑے ہو سکتے ہیں, بلکہ عورت آگے کھڑی ہو سکتی ہے, اس کے ایک فٹ فاصلہ چھوڑ کر اس کے بالکل پیچھے بھی مرد آ سکتا. اب اگر سیستانی والا مسئلہ کیونکہ احتیاط واجب ہے اس لیے ان کی تکلیف کرنے والے اس مسئلے میں دوسرے مراجے کی جانب رجوع کر کے فاصلے کے مسئلے سے ایگزمپٹ ہو سکتے ہیں. پریکٹیکلی مسئلہ 0 بنا کہ خلاصہ یہ نکلا کہ ایک فٹ کا اگر فاصلہ ہو تو سائڈ بائی سائڈ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, بلکہ عورت آگے بھی جا سکتی ہے اور مرد پیچھے بھی جا سکتا ہے. البتہ فرادہ جماعت نہیں ہو سکتی, یعنی ایسی کوئی جماعت نہیں ہو سکتی کہ عورت امام بنے اور مرد امام ہو. وہ آپ کے اپنے گھر کے مسئلے ہیں, آپ کی ڈیلی لائف میں جو آپ کرتے ہو وہ الگ بات ہے, میں بات کر رہا ہوں اللہ کی عبادت ہے. اچھا یہ تو ایک ایشیا کے واجب تھے جس میں آنا ہے سیستانی کے یہاں ذرا سا ہمیں سکھ مسئلہ لگا, تو 3 فٹ کا ڈسٹینس. مگر پریکٹیکلی میں نے کہا نا کہ احتیاط واجب مسئلے کو سالو کرتی ہے, بہت لینئنٹ کر دیتی. اب آئیے الٹا مسئلہ, اور وہ الٹا مسئلہ یہ کہ نماز میں سرٹن مسٹیک پر بعد نماز 2 سجدہ صحو کرنا واجب ہے. جو سرٹن مسٹیک ہے نہ اس کی ڈیٹیل میں جانے کا وقت ہے نہ ہی اس وقت سمجھ پائیں گے, کچھ غلطیاں ایسی ہیں جس میں نماز کے بعد سجدہ صحو کرنا واجب ہے, اور ایک رول اسلام نے دے دیا کہ ویسے بہتر یہ ہے کہ اپنی حیبت بنا لو کہ نماز میں کوئی بھی غلطی ہو جائے نماز کے بعد سجدہ صحو کرنا, غلطی ہو جائے تو یعنی جس یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پانچ چیزوں پہ سجدہ صحو واجب, پانچ نہیں, کوئی بھی غلطی اگر ہو گئی ہو سکتا ہے اس سے سجدہ صحو ہو ہی نہیں کوئی بھی کرو, لیکن غلطی پر ویسے ہی معاہدے نہ مناؤ ورنہ شیطان تمہارے ویل پاور کو کمزور کر کے ہر نماز میں شک پیدا کر دے گا. اچھا وہ سجدہ صحو جو ہے اس کے مسائل تو بہت ڈیٹیل ہے, میں تو صرف ایک بات بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ سجدہ صحو دو سجدے کیے جاتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے بیٹھے سجدے میں گئے, پھر اٹھے استغفر اللہ کہہ کے دوسرا سجدہ کیا, پھر بیٹھے تشہد پڑھا آخری سلام پڑھا, ہو گیا سجدہ صحو. اس میں پڑھنا کیا ہے سجدہ صحو؟ پڑھنے کے حوالے سے سب سے زیادہ, لیکن صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, کسی مرضی کی توہین کا ارادہ نہیں, سجدے میں پڑھنا کیا ہے اس حوالے سے سب سے ذرا مشکل یا ڈیفیکلٹ مسئلہ مرحوم آغاز ہوئی کا, اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر 20 کے اعتبار سے امام خمینی کا اور آغا خامنائی کا, اور سب سے آسان مسئلہ اسی مسئلہ آغا سیستانی کا, لیکن وہ جو ذرا مشکل مسئلہ ہے آغا خوئی کا بھی اور اس کے بعد امام خمینی کا, دونوں نے احتیاط واجب لگائی ہے, چنانچہ ان کی تقریب کرنے والے بھی اس احتیاط واجب ہیں, زندہ مرضی آغا سیستانی کے مسئلے پہ عمل کر سکتے ہیں جو سب سے لینی ہے, اور وہ لینئر مسئلہ یہ ہے کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں سجدہ صحو میں کچھ پڑھنا واجب نہیں, سوال ہے بہتر ہے مستحب ہے, لیکن سجدے میں یہاں مطلب ہے خالی پیشانی کو سجدے میں رکھنا اور پیشانی اٹھا لینا, جو سجدہ قرآن کا مسئلہ ہے, سجدہ قرآن میں تقریباً سارے مراجع کہتے ہیں کچھ پڑھنا واجب نہیں سجدہ کرنا واجب, پڑھنا الگ چیز ہوتی ہے عمل کرنا الگ چیز ہوتی ہے, قرآن کے سجدے میں خالی آپ کو پیشانی صحیح چیز پہ رکھنا ہے اٹھا لینا, ہاں مستحب دعا ہے, مستحب دعا ہے, مستحب کی ابھی بات نہیں ہو رہی, ابھی صرف واجب واجب کی بات, جو سجدہ شکر کے اندر اذان کے بعد اقامت سے پہلے جو تین اذان ہے اقامت جو سجدہ اس میں کیا پڑھنا, کچھ نہیں پڑھنا, ابھی پیشانی رکھنا اور اٹھا لینا, وہ سوال مل جائے گا آپ کو. اچھا پڑھنے تو آپ آئے تو امام معصوم چار چار چھ چھ گھنٹے کا سجدہ رات کی تاریکی میں کرتے تھے, وہ تو جتنا آدمی پڑھے وہ کم, لیکن جو واجب ہمارے وعدہ ہو جاتا ہے قرآن کے سجدے میں بھی, اور آغا سیستانی فرماتے ہیں سجدہ صحو میں, اور آغا سیستانی کا یہ مسئلہ بہت کم مومنین کے علم میں ہے. اچھا اب میں نے کہا کہ سب سے اس میں اسٹرکٹ مسئلہ تھا آغا ہوئی تھا, وہ اسٹرکٹ اس لیے تھا کہ انہوں نے کہا کہ احتیاط واجب ہے تو سجدہ صحو میں کچھ پڑھنا ہوگا, اور وہ بھی صرف ایک جملہ پڑھنا ضروری, یعنی ایک بسم اللہ ہے و بندہ ہے اور پہلا سلام السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ, یہ کوئی مشکل جملہ نہیں, بسم اللہ ہے و بندہ السلام علیکم, لیکن میں نے اس کو مشکل اس لیے کہا کہ پھر آئیے امام خمینی کا فتویٰ, انہوں نے یہ فرمایا احتیاط واجب ہے کہ سجدہ صحو میں کچھ پڑھنا مگر چوائس ہے, تین چار پانچ جملے بتائے, اس میں زیادہ ایزی ہے بسم اللہ و بندہ ہے اللہ محمد صلی اللہ محمد والے محمد, تو آغا خوئی کے یہاں سجدہ صحو میں پڑھنا تھا اور وہ ایک خاص ہی جملہ تھا وہی یاد کر رہا ہوں, امام خمینی کے یہاں سجدہ صحو میں پڑھنا تھا لیکن ایک چوائس تھی, اور اس میں درود والا جو جملہ ہے وہ بہت ہی لوگوں کو ہر ایک کو یاد, لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے سیستانی کا ہے کہ سجدہ صحو پڑھنے کی چیز نہیں ہے کرنے کی چیز, سجدہ کرے پیشانی اور ساتھ آزا اپنے زمین پہ رکھے خالی پیشانی لگائی موت سے یا سجدہ پہ اٹھائی ہو گیا سجدہ صحو, اور احتیاط واجب کی وجہ سے دوسرے مراجے کے لوگ بھی اس مسئلے میں آغاز سیستانی کی بات مان سکتے ہیں, تو احتیاط واجب میں تو اکثر بیشتر ریپیٹ کرتا رہوں گا تاکہ ایک طرف یہ پتا چلے کہ ہمارے مراجے کتنے سنسیئر اور کتنے حق, یعنی حق کی طرف رجحان رکھنے والے, میں حق فرض کہنے والا تھا لیکن وہ ذرا کچھ گڑبڑ والا لفظ ہے, کراچی کے مومنین جانتے ہیں کہ کیوں گڑبڑ والا لفظ ہے, تو وہ کتنے زیادہ عادل ہیں منصف مزاج ہیں اور سنسیئر, اور فکری احتیاط واجب بہت سارے مسائل میں آپ کے لیے مشکل مسئلوں کو آسان کرنے والی ٹرم ہے, اس کے ساتھ ہی یہ بیان میرا مسائل کا بیان وعدہ نہیں تھا, پھر بھی آج میں نے بیان کر دیے اس لیے کہ دو مومنین نے یہ سوال پوچھے تھے, ان کو میں پورا نہیں سمجھا پایا, میں نے کہا ممبر سے سمجھا دو, اور اس دوران افطار سے تو ذرا زیادہ لگ رہا مجمع مجھے. جی آپ تھوڑی دیر میں کچھ لوگ آ تو گئے مومنین. اب الحمدللہ ہم اپنے اس موضوع کو ذرا زیادہ آرام کے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں, جس کے اندر آج جو آیت میں نے تلاوت کی یہ وہ آیت ہے جس کی تلاوت کر کے امام نے پہلے تو اپنے صحابی سے ایسا سوال کیا جو بظاہر قرآن پر اعتراض لگ رہا ہے. امام اپنے صحابی سے سوال کرتے جو قرآن پر اعتراض لگتا. آئیے پہلے تو ہم ان دو آیتوں کا ترجمہ کر لیں جنہیں آج سرنامہ کلام میں تلاوت کر کے سورہ صاحب کے پہلے حصے کو مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلی آیت تو وہی ہے جو بازار صوفا میں آقا حسین کے کٹے ہوئے سر نے تلاوت کی تھی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ غار والے اور تختی والے یہ ہماری بہت عجیب نشانیاں؟ اس سے بھی زیادہ عجیب نشانیاں ہم نے بنائی, اور اس سے بھی زیادہ عجیب نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی تو خود کٹے ہوئے سر کی تلاوت, اور جو دوسری عجیب نشانی ہے وہ خود غار والوں کے قصے کے اندر اسٹور آتی. قرآن کہتا ہے غار والے اور تختی والے ان کی اسٹوری اتنی عجیب نہیں ہے عجیب, مگر اتنی عجیب نہیں, اس سے زیادہ عجیب اس واقعے کے اندر جس اسٹوری میں جملہ آتا ہے وہ ابھی آپ سنیں. اور پھر تین آیتیں پھر اوپر, پہلے تو قرآن نہیں تھا, پھر اصحاب کہف سے ریلیٹڈ ایک دو باتیں بتائیں, اس کے بعد قرآن نے کہا نحن نقص علیک. اب ہم تمہیں تفصیل کے ساتھ ان کا قصہ سنا رہے ہیں. نحن نقص علیک ما ہم بلہا, اب ہم تمہیں ان کی سچی اور حق والی کہانی سنا رہے ہیں, کیونکہ اصحاب کہف سے ریلیٹڈ غلط غلط جھوٹی موٹی بہت ساری باتیں مشہور ہو گئی, اور خاص طور پر غار میں سونے والے سات نوجوان, اسے میں دنیا کے اندر بہت ساری تیری تیز بنائی گئی, سات بونے سات سونے والے سات شہزادیاں, اس بات ہے دنیا کے بہت سارے کلچر پر بہت بڑا امپیکٹ ہو رہا. قرآن کہتا ہے لیکن ہم باہم دل حق, ہم بالکل حق والی کہانی تمہیں سنا رہے ہیں, اور وہ حق والی کہانی قرآن نے یہاں سے شروع کی. انہم فتیتن, فتح لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, لفظ فتح آپ کا سنا ہوا, فتح کی پلورل ہے جمع ہے فتیا. قرآن نے کہا انہم فتیا, یہ کچھ نوجوانوں کا گروہ تھا. آمنوا بربہم, جو اپنے رب پر ایمان لائے, وزادہم ہدا, اور ان کی ہدایت اور ایمان بڑھتا رہا. ایمان کیسے بڑھتا؟ ایمان کو ہم سب اس لیے لے کے آتے ہیں کہ الحمدللہ مومن والدین کے گھر میں پیدا ہوئے, لیکن جس کا ایمان ہمارا 15 سال بالے ہونے کی ایج یا 9 سال بالغ ہونے کی ایج میں سب مرتے دم تک کے اتنا ہی ہم نے رکھا کہ اس کو بڑھایا. قرآن ان نوجوانوں کی پہلی خصوصیت یہ بتا رہا کہ انہوں نے اپنے ایمان کو روک کے نہیں رکھا ہے, بلکہ بعد ہم خدا ان کی ہدایت اور ایمان میں اضافہ ہوتا رہا. اور یہ ایمان میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ یہی سورہ کہف کے, یہی اصحاب کہف کے کہانی کا وہ حصہ جو اللہ کی بڑی عجیب نشانی ہے. لیکن اس سے پہلے جو قرآن کی یہ دعائیں ہیں, قرآن نے پہلے ان شارٹ میں تذکرہ کیا کہ غار والوں کا قصہ, اور پھر کہا نحن نقص علیک ما ہم بلہا, اب ہم تم کو ڈیٹیل اسٹوری سناتے ہیں. اور اس کے بعد پھر قرآن نے وہ ڈیٹیل بتائی, لیکن اس سے زیادہ ڈیٹیل امام معصوم نے بتائی. اس سے پہلے کہ میں امام معصوم والی ڈیٹیل میں جاؤں, پہلا وہ والا سوال کہ جیسے ہی شاید کی تلاوت صحابی امام کے سامنے کی, ان لوگوں سے کیا, یہ کچھ نوجوان تھے, کچھ فتح تھے, فتح لا فتح الا علی والا فتح, فوراً صادق آج محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اس صحابی قرآن کو اس صحابی امام کو روک دیا اور کہا کہ یہ بتاؤ وہ فتح پھیلا رہا. عربی زبان میں جوان کسے کہتے ہیں؟ لفظ فتح سمارا ہوا شاپ نوجوان ہو یمسر یوگ شباب ہو. امام نے کہا لیکن لقد علمت ان هؤلاء سهولا, کیا تمہیں معلوم ہے ان اصحاب الکہف هؤلاء سهولا, کہ یہ جو غار والے جتنے لوگ تھے یہ سب تو سہول تھے. سہول ایسا لگ رہا ہے لفظ آپ نے نہیں سنا ہے, جانا چاہیے آپ کو وادیوں کے اجتماعات میں بھی خالی یہ لفظ سننے کے لیے, باقی اور کچھ نہ سنیے گا. ان کے پاس ایک جھوٹی حدیث ہے, اس میں لفظ قبول لے کر آئے ہوں. جھوٹی حدیث کیا؟ الحسن والحسین کی حدیث سچی ہے, سیدہ شباب اہل جنہ, یہ جنت کے جوانوں کے سردار, اور کچھ بزرگوں کے نام لے کے کہا کہ ہوا سیدہ قبول الجنہ, اور وہ جنت کے بزرگوں کے سردار. لفظ قبول عربی زبان میں آتا میرے لیے آدمی کے لیے 40 سے 50-55 کے درمیان والا قبول. اس حدیث کے اندر بھی لفظ قبول ڈالا گیا, وہ حدیث فیکٹری میں بنائی گئی تھی مدینے کی, کہ جس کے اندر یہ لفظ آیا شام کی فیکٹری میں بنی تھی, اس میں یہ لفظ آیا کہ حسن حسین شباب کی جوان ہے اور کھلا کھلا صاحب قبول کے جوان. لیکن لفظ قبول عربی زبان میں موجود ہے, 40 سے 50 سال کی ایج کے والے کو قبول کہتے ہیں. ایمان کی حدیث دوبارہ سنیے, لقد علمت ان صحاب الكهف هؤلاء قبول, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ باہر والے سب کے ساتھ قبول تھے, 50 سے ملی رہے تھے, اور پھر بھی قرآن نے ان کو جوان کیوں کہا؟ ایمان اس طرح سے ایک سوال کر رہے جیسے نعوذ باللہ قرآن کے لفظ پر اعتراض کر رہے کہ قرآن نے غلط لفظ استعمال کیا. پھر امام نے فوراً وہ جملہ کہا جو نہ صرف یہ کہ ایک بہت اہم ایمان کی کیریکٹرسٹک ہے, بلکہ اس سے بہت سارے اور روایتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایمان کا جملہ تھا کہ یاد رکھو, جوانی اور بڑھاپا اس کا کوئی تعلق عمر سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے, حق ہے اور ہدایت ہے, وہ ہمیشہ جوان ہے, چاہے دیکھنے میں کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ لگ رہا. ایمان کا جملہ ہے کہ الفتوہ عمر ہدایت, جوانی ہدایت کا نام ہے. اگر تمہارے پاس ہدایت ہے تو چاہے قبر میں کون لڑکا بیٹھے ہو تم جوان ہو. اور یہی وجہ کہ جو دو ایسے جگہ ہیں اس دنیا میں, دنیا نہیں یونیورس میں, دو جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہر آدمی ذہنی جوان ہوگا کہ وہاں صرف ہدایت ہو, ہدایت کے علاوہ کچھ نہیں. ایک اس دنیا میں جب امام زمانے کا امام آ جائے گا کہ اس رمضان کے بعد کی تقاریر کون ہوا, تو ہر شخص جوان ہو جائے, اسے یہ پوری دنیا ہدایت بن جائے گی. جوانی ہدایت ہے, ہدایت جوانی ہے, ہر شخص جوان بن جائے گا. اور دوسرا جنت, جنت میں وہی جائے گا جس کے پاس ہدایت ہے, اس لیے جو ہدایت والا وہاں جائے گا چاہے وہ مارا 150 سال کا کیوں نہ ہو, لیکن وہاں 25 سال کا نوجوان نظر آ رہا ہوگا. جوانی ہدایت ہے, ہدایت جوانی ہے, تو اصل جوانی جو ہے نا وہ ہدایت کا نام ہے. ہدایت تمہارے پاس ہے, یہی وہاں فرما رہے. اب یہ پوری ایک تصویر ہو سکتی ہے, لیکن کیوں کہ آج واقعہ مکمل کرنا ہے, اس لیے اس کو یہاں پہ روکتا ہوں. اور اس کے بعد چھوٹی سی دو جملوں کی ایک تقریر, اور پھر وہ ایک روایت شروع ہو جائے گی. تو پوری تقریر میں ایک روایت چلے گی, وہ یہ کہ قرآن میں اصحاب کہف کا واقعہ خاصی تفصیل کے ساتھ بتایا, لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں قرآن نے چھوڑ دی, اس لیے کہ قرآن سن اور پوائنٹ بات کرتا ہے. اور یہ بھی قرآن کی کوشش ہوتی کہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں اس کا اصل میسج لوگ یاد رکھیں. تو ادھر ادھر کی دوسری باتیں جس واقعے سے ریلیٹڈ نہیں, اس کو قرآن جان بوجھ کے چھوڑ دیتا, جیسا نہ ہو کہ لوگ ان باتوں میں الجھ کر یہ بھول جائیں کہ اصل محسوس کیا تھا. جیسے مثلا قرآن کریم میں صرف اتنی سی بات آئی ہے کہ ان کے ساتھ کتا بھی تھا, آٹھواں ان کا کتا. یہ آیت بعد میں سب آئیں گی, آج کی آیتیں ہم اس سے زیادہ آئیں گے پڑھی جا رہی, اس لیے کہ اصل میسج جو لینا تھا وہ جتنا شارٹ رکھو واقعے کو اس میسج آرام سے یاد ہو جائے گا. اب مسلمان کتے کی اتنی ڈیٹیل میں چلے گئے کہ اصل واقعہ لوگ بھول چکے ہیں. کتے کا نام کیا ہے, کتے کا شریا نسب کیا ہے, کتے کا رنگ کیا ہے, کتے کی شکل کیا ہے, کہاں سے آیا, کہاں گیا, یہ سب روایتوں میں کہیں کہیں آیا, لیکن جتنی تفصیل کے ساتھ مسلمان اس کتے کے پیچھے پڑے ہیں اب تک, شہر پہ کتے کا نام لکھ دو تو یہ ہوگا, مکان کے دروازے پہ کتے کا نام لکھ دو تو یہ ہوگا, جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری نیم پلیٹ تو رہی, لیکن نہیں, وہ جو جس کتے کی بات ہو رہی ہے مکان پر لکھنے کی, وہ اصحاب کہف کا کتا جو ان حق والوں کی حفاظت کر رہا ہے, کہا جاتا ہے ان حق والوں کی حفاظت کر رہا ہے, تو ہر چیز کی حفاظت اگر سبر کرنا. اب یہ وہ ساری چیزیں جس کا نہ روایتوں میں تذکرہ نہ قرآن اس کی تفصیل میں گیا, کہ اس چکر میں ہم یہ بھول گئے کہ کتا تو بہرحال جملی ہے اصحاب کہف کے ساتھ, ان کا میسج کیا, اس لیے قرآن اس لیے ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ اصل بات کو ایک طرف رکھو گے ادھر ادھر چلے جاؤ, وہ اصل پیغام. لیکن انسان کی فطرت ہے اور نیچر ہے کہ باہر جب وہ آدھی بات سنتا ہے تو باقی بات نہیں معلوم کرنا چاہتا. کچھ چیزوں کا جواب امام نے پھر بھی دے دیا, لیکن بہت سی چیزیں امام نے بھی نہیں بتائی, انہیں پھر مسلمانوں نے اپنے قیاس سے, اپنے جیس سے, اپنے سکوں سے حل کیا. اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ دشمنوں کو بعض اوقات ہمارا مذاق اڑانے کا موقع مل گیا کہ تمہارے قرآن میں یہ غلط تھا. جو قرآن نے کہا ہی نہیں ہے وہ مسلمانوں کے اپنے نظریات تھے جو قرآن کی تفسیر میں ان مسلمانوں نے رکھے, تو قرآن نے نہیں بتایا. جس کی ایک بہت چھوٹی مثال دیتا ہوں, بہت بڑی ہندی مثال ہے, ٹائم کم ہے, چھوٹی مثال دے رہا ہوں. جس بادشاہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا قرآن نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. اب مسلمانوں نے خود تحقیق کر کے کہا کہ وہ ایک رومن امپائر کا بادشاہ تھا, دقیانوس. اچھا, رائز اینڈ فال آف دا رومن امپائر, ایڈورڈ جبن کی مشہور کتاب, اس میں اس نے پورے رومن امپائر کو ریسرچ کیا 10 ولیوم کے اندر. دقیانوس بادشاہ ایک گزرا ہے رومن امپائر میں, لیکن اس کے اور اساتذہ صاحب کے جاگنے 200 سال کا زمانہ بنتا. اس کا زمانہ تھا 250 اور اساتذہ صاحب جاگے 450 میں. قرآن نے یہ ایک جگہ کہہ دیا کہ یہ 300 سال سے